الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي أمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ملك درود بيجي محمد وعلى محمد بعد آئیے اس مجلس کے ابتدا میں زمانے کے صاحب زمانے کے مالک کہ جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان اور دنیا اور آخرت کا نظام قائم ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے دعا امام زمانہ سے مجلس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بر محمد وعلى محمد صلوات اور باب عزا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا ثم استقاموا اور پھر اس پر ڈٹ گئے جم گئے استقامت دکھائی تتنزل علیہم الملائکہ تو ان پر اللہ کی طرف سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے یہ آیت کا درمیانی حصہ جو میں نے آپ کے سماعت کی نظر کیا اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور مخصوص بندوں کو اور ان کی کیفیات کو اور ان کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس روح زمین پر ہمارے پیغام کو پہنچاتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے سوا اللہ کی ذات کا خوف رکھتے ہیں
محمد والے محمد صلوات
الذین قالوا ربنا اللہ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا اور اس پر ڈٹ گئے اب خدا کہتا ہے کہ ان پر ہماری غیبی امداد یعنی ملائکہ نازل ہوتے ہیں ایضاً گرامی آیت بہت مختصر سی ہے لیکن بہت بڑا مفہوم اور پیغام رکھتی ہے اپنے دامن میں اور ہم اور آپ جس دور سے اور جس کیفیت سے اس وقت ابھی اور ابھی گزر رہے ہیں اگر اس آیت کا مزاق بن جائیں اگر استقامت اور صبر ہمارے درمیان آ جائے، اگر اتحاد و وحدت اور یکجہتی اور ہمبستگی ہمارے درمیان آ جائے عزیزان گرامی، تو ہم بہت جلد اپنے مقصد کو پا سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ طولانی کلام نہیں کروں گا، صرف ایک فکری گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پہ سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو کئی دن سے یہاں دھرنا دے رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو یہاں پر موجود ہیں ایک حق کی آواز اٹھانے کے لیے۔ یہاں جو شخص بھی آیا ہے خلوص نیت سے آیا ہے، سب کے خلوص نیت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ استقامت اور وہ آئیڈیالوجی، اگر یہ دو ساتھ ہو جائیں تو ہمیشہ کامیابی انہی لوگوں کو مقدر بنتی ہے جو ایک آئیڈیالوجی اور نظریہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اسی کے ذیل میں استقامت کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ زیارت وارث میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا اور عظیم درجہ پہ فائز ہوتا، یہ خداوند عالم، یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام جو مکتب وحی کے شاگرد ہیں، جو اس زیارت کے ایک ایک جملے سے ہمیں سعادت، رہنمائی اور کامیابی، فوز کا رستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شاعر اور ذاکر کا کوئی کلام ہو، امام نے کہہ دیا چلو بھئی یہ ایڈ کر دو، یہ بھی ایڈ کر دو، نہیں، یہ مکتب وحی کے شاگرد ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں، معصوم من اللہ ہیں، لہذا ان کا ایک ایک جملہ نپت اللہ ہے۔ توجہ، یہ ردیف و قافیہ نہیں ہے، لائزنی کنت معکم فاؤز معکم ایڈ کر دیا اور آپ بھی اس میں اس سر میں پڑھتے چلے جائیں، دھن میں پڑھتے چلے جائیں، نہیں، اس ایک جملے سے در حقیقت ہماری ایمان کی بالیدگی اور پختگی وابستہ ہے۔ اس زیارت کے ایک ایک جملے سے ہماری آخرت وابستہ ہے، ہماری قبر کا نور وابستہ ہے، دنیا میں ہماری سعادت وابستہ ہے، آخرت میں ہماری کامیابی اور نجات وابستہ ہے۔ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، شہید کیا جاتا، یعنی کیا مکتب اسلام، مکتب اہل بیت، جو صادق ترین سچا ترین مکتب ہے، جس کی ایک ایک تعلیمات، جس کی ایک ایک حدیث جو مستند ہے، وہ نبی تلی ہے، اس لیے کہ یہ عام افراد کا کلام نہیں ہے، یہ مکتب وحی کے شاگرد ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کلام ہے۔ یہ کس کا علم ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کا علم ہے، کہ جس کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کا علم ہے وہ سب ذات محمد میں جمع ہے، اور جو ذات محمد میں جمع ہے علم، وہ علی مرتضیٰ میں جمع ہے، اور پھر علی مرتضیٰ سے تمام ائمہ میں، عزیزان گرامی۔ لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، یہ اے کاش کہاں بولا جاتا ہے؟ جہاں آپ کو موجود ہونا چاہیے آپ موجود نہ ہوں، جو آپ کی ڈیوٹی ہو آپ اسے انجام نہ دے سکیں، جہاں آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا، وظیفہ تھا، وہاں کوتاہی کریں کسی بھی وجہ سے، آپ کہتے ہیں اے کاش، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، اس کا عربی کہتے ہیں یا لیتا، جسے ہماری اردو میں کہتے ہیں لے تو لال مت کرو، پسو پیش مت کرو، یا لیتا، یعنی اے کاش میں کربلا میں ہوتا۔ تو کیا خداوند عالم ایک عام طریقے سے ہم سے کہہ رہے صرف اے کاش کہہ کہ میں ہوتا، یہ کرتا، ایسا ہو جاتا، صرف یہی ہمارے ذہنوں میں لانا چاہ رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے؟ یہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ کیجئے گا، زیارت وارثہ ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں اور تقریباً سبھی کو یاد ہے، لیکن یہ جو زندگی کا منشور ہے زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ اور ائمہ کی زیارات، یہ زندگی کا منشور ہیں، یہ زندگی دینے والی ہیں، یہ حیات دینے والی ہیں، وہ حیات جو حقیقی حیات ہے، وہ حیات جس کے لیے آج آپ یہاں پر صدر عارف علوی صاحب کے گھر کے باہر اتنے دنوں سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، یہ حیات ہے۔ لوگوں کے افراد کے افراد قتل ہو جاتے ہیں، اغوا کر لیے جاتے ہیں، ایجنسیز اٹھا لیتی ہیں، ان کے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، لیکن ہم زندہ قوم ہیں، ہمارا ایک ایک فرد جب تک واپس نہیں آئے گا، جیسا کہ ورثا اور خانوادہ اسیران کا پیغام ہے، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. یہ حیات ہے، یہ ہماری زندگی ہے. تو اہل بیت صرف یا لیتنی کہہ کر ہمیں کاش کرانا چاہتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے؟ اور یہی وہ فلسفہ ہے کہ جس کو ہر زمانے کے شہداء نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے. یہی وہ فلسفہ ہے کہ جسے اپنے سرخ روح خون سے تمام شہداء نے زندگی کی نفس پر ہاتھ رکھ کر در حقیقت کرتاؤں سے زندگی و زیست پر اس حقیقت کو لکھا ہے. یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم کا جملہ صرف کربلا سے مخصوص نہیں ہے، ہر زمانے میں، ہر دہر میں، ہر عصر میں، ہر جگہ، ہر خطہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر قریا، ہر گاؤں، ہر شہر، وہاں پر ایک کربلا ہے اور وہاں پر تمہیں حسینیوں کا کردار ادا کرنا ہوگا. شہید خرم زکی یا وہ ہمارے بہت سارے اسیر، وہ در حقیقت اسی کتاب کو اپنے خون سے، جو شہدا انہوں نے اپنے خون سے لکھا، جو اسیر ہیں انہوں نے اپنی جد و جہد سے لکھا، اپنی استقامت سے لکھا، انہوں نے اپنے صبر سے اس کتاب کو لکھا ہے. عزیزانی گرامی، تو یا لیتنی کنت معاکم ایک جملہ نہیں ہے کہ اکاش کہہ کے گزر جائیں، افسوس کریں، کبھی افسوس ملے اکاش ہوتے. کہتے ہیں کربلا میں ایک شخص تھا، یہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے اور میں نے بہت جگہ سنایا ہے، یہاں پر دوبارہ سنا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم جس امتحان کے لیے آئے ہیں، بوڑھے بچے، جوان بوڑھی مائیں، بچے، شیخار بچے، وہ بچے کہ جنہوں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی جو ان کے اسیر ہونے کے بعد اس دنیا میں آیا ہے. کوئی ڈیڑھ دن کے بعد آیا ہے، کوئی دو دن کے بعد آیا ہے، کوئی مہینے کے بعد آیا ہے. وہ بچے صرف تصویروں سے، وہ چیزیں جو ہم فلسطین میں دیکھتے تھے کہ بچے اپنے باپ کی تصویر کے ساتھ افطار کر رہے ہیں. نئے پاکستان کے خواب دکھانے والوں، وہی سب کچھ آج یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ امتحان ہے اور اس امتحان سے ہمیں گزرنا ہے. تو کیا اس امتحان کو صرف یا لیتنی کہہ کے گزر جائیں گے؟ کل کو ایسا نہ ہو کہ اسی شہر میں بسنے والا کوئی نوجوان، کوئی حسینی، کوئی مجاہد یہ کہ اکاش میں دھرنے میں جاتا، اکاش میں شریک ہوتا. تو جو تمہاری ذمہ داری ہے اسے ادا کرو، پہنچو، آواز میں آواز ملاؤ. یہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اس چیز سے اعلان ہو رہا ہے، ہم اظہار یک جہتی کے لیے آئے ہیں. یہ اظہار یک جہتی کیا ہوتا ہے؟ کبھی تصور کیا ہم نے؟ معذرت کے ساتھ، سب اردو ادب سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہیں، لیکن چاہتا ہوں اظہار ظاہر کرنے کو کہتے ہیں، شو کرنا ہے، ثابت کرنا ہے. کس چیز کو؟ یک جہتی کو. یک جہتی یعنی ایک جہت، یعنی ایک جہت ہو ہماری. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہماری جہد کیا ہے؟ وہ انقلاب امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. سب کی ایک جہد ہے، سب کا ایک رخ ہے، سب کی ایک منزل ہے، وہ امام زمانہ حجت دوران امام عصر کا انقلاب. اور اس راہ میں پھر سختیاں ہیں، امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں. عزیزانِ گرامی، تو ایک شخص تھا، وہ یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم بہت کہتا تھا، اتنا کہتا تھا کہ لوگ اس کا نام بھول گئے. نوجوان بچے خصوصاً، میرے مخاطب ہمیشہ نوجوان ہوتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو. میری عمر گزر گئی، دو چار سال بعد آپ کو بھی اطلاع آ جائے گی، یہ کسی نے گولی مار دی اگر شہادت میرے نصیب میں لکھی ہے، یا کسی اسپتال میں مر جاؤں گا. جو دور ہے وہ نوجوانوں کا دور ہے، وہ مثبت، کارآمد، مفید، کریٹو، خلاق، ابتکار نوجوان جو اپنے امام عصر کے لیے کچھ کر سکے. غور سے سنیں کیا ہوا. اب یہ یا لیتنی، یا لیتنی اتنا پڑھا کرتا تھا کہ اس کا نام یا لیتنی پڑ گیا. یا لیتنی ادھر آؤ، یا لیتنی ادھر آؤ. ہاں بھائی بولو کیا کام ہے، یہ بھی خلوص میں کر دیتا. ایک دن صبح بازار میں آیا، اس کے لب ساکت، چپ، خاموش. تو لوگوں نے پوچھا بھائی اللہ تھے نا، آج کیا ہو گیا تمہیں، آج یہ ذکر کیوں نہیں ہے تمہاری زبان پر؟ کہا کہ رات کوئی خواب دیکھا تھا جس سے میری ایمان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ کے بولی کہ اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت ہے جو ہمیں چکانی ہے، جو آج ہم یہاں چکا رہے ہیں۔ کچھ قسطیں آ چکی ہیں، کامیابی مل چکی ہے انشاءاللہ، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ استقامت شرط ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ کہنا جو منہ سے ہے، یہ آئیڈیالوجی کا اظہار ہے۔ ایک نظریہ، ایک عقیدہ ہونا چاہیے۔ بغیر عقیدے نظریے کے کوئی ملک، کوئی ملت، کوئی قوم نہیں جی سکتی۔ پھر کیا ہے، اس نظریے کو زبان سے اقرار کر کے اس پہ جم جانا ہے۔ ثم استقاموا، جب جم جاؤ گے تو پھر غیبی امداد آئے گی۔ اب کیا ہوا، اب یہ نوجوان کہہ رہا ہے میرے ایمان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا میدان کربلا ہے، ظہر کا وقت ہے، امام نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام نے کہا ادھر آؤ، تمہیں بہت شوق تھا نا کربلا میں ہونے کا، میں کاش کربلا میں ہوتا، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، تو ذرا سامنے کھڑے ہو جاؤ، مولا تابے دار، حب دار، خدمت گزار، حاضر، محبت تھی نا، کھڑا ہو گیا۔ اب ادھر سے تیر چلا ہے۔ بعض اوقات میں کہتا ہوں یہ مختار نامہ، امام حسن، امام علی اور امام رضا، اس قسم کی جو اسلامی آپ کی ڈاکومنٹریز، فلمیں بنی ہیں، ان کو ضرور دیکھیں، خصوصاً کربلا سے متعلق، پتہ چلے کہ خون کیا ہوتا ہے، موت کیا ہوتی ہے، پتہ چلے کہ اپنے نرم نازک جسم کو آہنی تلواروں کے نیچے دے دینا کیسے ہوتا ہے۔ کربلا سے متعلق جو ہے، اب یہ کھڑا ہو گیا امام حسین کے آگے، اتنی بڑی سعادت مل گئی جو زندگی میں کہتا تھا آج پورا ہو گیا۔ تیر چلا، سامنے سے دیکھ رہا ہے، بیوی بچوں کی محبت آئی، ہٹ گیا تیر، امام کو لگا، یہ خواب دیکھ رہا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا امام کو تیر لگا۔ کہا کہ یہ کیا کیا میں نے، مجھے تو دفاع کرنا ہے امام کا۔ اب محبت ہی ناقص تھی، وہ محبت دنیا کی محبت میں ہار گئی۔ دوبارہ کھڑا ہو گیا، سینہ تان کے، اب جو تیر آئے گا میں لوں گا۔ پھر تیر چلا، پھر کسی اور چیز کی محبت آئی، بچوں کی، پھر یہ ہٹ گیا، پھر امام کو تیر لگا۔ کچھ چار پانچ مرتبہ ایسا ہوا اور ہر تیر امام کو لگا۔ اسی اثنا میں امام نے نماز تمام کی اور کہا کہ تیرے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تو اپنے زمانے میں یا اللہ اتنی کل تم آنکھوں کہتا رہے، کاش کربلا میں ہوتا، اگر تم کربلا میں ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے جو آج کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اگر یہ واقعہ 99% صداقت نہ رکھتا ہو، 1% یہ سچا ہو، یہ ہمیں خواب خواہ اور ہوش کی نیند سے اور غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے لیکن اس کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، مثلاً انما ولیکم اللہ والذین، انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، روح صاحب والے ایمان ہے، جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ یہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ مولا کائنات کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ پس منظر ہے، یہ شان نزول ہے، لیکن آیت دروازہ کھلا ہوا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ثواب جاری و ساری رہے گا۔ یا علی جنی کنت معکم فافوز معکم، شان کیا ہے اس کی، اس کا نزول کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کربلا۔ لیکن یہ کربلا سے متعلق نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہ صرف کربلا سے متعلق نہیں، کفی افسوس نہ کاش ہم ہوتے، ایدن گرامی، یہ در حقیقت اکاش کہہ کے تمہیں آمادہ و تیار کیا جا رہا ہے اس پردے غیب میں موجود حجت دوراں کے لیے جو فرزند زہرا ہے، فرزند رسول ہے، علم رسول ہے، شجاعت علی ہے، صبر حسینی ہے، شہامت حسنی رکھتا ہے۔ وہ جب آئے گا تو پھر یہ جو اکاش اکاش کہہ رہے ہو، یہ تمہارا نظریہ بنا رہا ہے تاکہ جب وہ پردے غیب سے آئے اور کہاں ہے میری فوج کے سپاہیوں، تو ہر شخص، ہر مومن، ہر عزدار، ہر ماتمی، ہر نمازی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر مومن، ہر مسلم، ہر مجاہد زبان پہ یہ کہتا ہوا چلے، امام ساری زندگی یا لیتنا کہہ کر تجھے مخاطب کر کے تیرا انتظار کیا ہے، اب تو آ گیا ہے تو تیرا حکم ہوگا، ہمارا سر ہوگا۔
یا مہدی، یا مہدی۔
ہمارے شہداء یہی ہیں کہ پتہ ہے موت ہے, پتہ ہے کہ در حقیقت ننگی سنگینے ہیں, تلواریں ہیں, در حقیقت انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا ہے. عزیزانی گرامی, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, استقامت شرط ہے. اب آپ دیکھیے, قرآن سے ایک دلیل دوں گا. حضرت موسیٰ کا قصہ سب نے سنا ہے, بچے کو بتایا کتنی تلواریں چلی ایک موسیٰ کو روکنے کے لیے. موسیٰ دنیا میں نہ آئے, موسیٰ انہی تلواروں کے نیچے سے گزر کر پیدا ہونے والا. پیدا ہوئے, جوان ہوئے, یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم, جوانوں کو قتل, عورتوں کو کنیز و باندھی اور غلام اور کنیز بنا لیا جاتا تھا. کتنا ظلم و ستم ہے, چیختے تھے, چلاتے تھے, لیکن کوئی فریاد, کوئی نجات دہندہ, کوئی منجی نہیں. خدا نے کہا جب تک حجت میری اس کے تابع نہیں ہو جاؤ گے یہ نجات ممکن نہیں ہے. کئی سالوں تک فرعون اور فرعونی بادشاہت کے سلسلے نے یہ قتل و غارت کیا ہے, جس کو ڈاکٹر علی شریعتی نے احرام مصر میں جا کے کتاب لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ ایک ایک اینٹ ڈھائی ڈھائی من کی ہوتی تھی, جسے ایک کالا حبشی غلام بنا اٹھاتا تھا, ڈھوتا تھا اپنی پیٹ پر, اور وہ اسی کے نیچے دب جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ یہ بڑے بڑے عجائب دنیا جن کو تم احرام مصر یاد کرتے ہو, ان کے درحق بنیادوں سے مظلوموں کے خون کی بو آتی ہے, ظلم و استحصال نظر آتا ہے. کئی سال قتل کیا, کیا ہوا, کب نجات ملی, کب غیبی امداد ملی؟ جب حجت خدا کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے, جب حجت خدا کے کہنے پر چل نکلے. بنی اسرائیل تیار ہو گئے, جب حجت خدا کے کہنے پر چل نکلے کیا ہوا, اب سامنے دریا پیچھے فوج. تصور کر سکتے ہیں, ہم تو پکڑے گئے, ہم تو گرفتار ہو گئے. اب کچھ ایسے بھی لوگ تھے, موسیٰ ہمیں چوڑے میں لا کے مروا دیا. ارے ٹھیک ہے, ان کی غلامی کرتے تھے, جوتے کھاتے تھے, ذلیل ہوتے تھے, روٹی تو ملتی تھی, اب تم نے تو ہمیں لا کے مروا دیا. سامنے دریا پیچھے فوج, قتل ہو جائیں گے. جناب موسیٰ نے کہا نہیں, میرا رب میری ہدایت کرے گا. دیکھیں قوموں کی زندگی میں معجزے آتے ہیں, لیکن معجزے اس وقت آتے ہیں جب قومیں متحد ہو جاتی ہیں, تابع ہو جاتی ہیں, اوبے ہو جاتی ہیں, حجت خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہو جاتی ہیں. اب کوئی امداد نہیں تھی, روتے تھے, ڈوتے تھے, ادھر گاتے تھے, ادھر گاتے تھے, ادھر روتے تھے, ادھر روتے تھے, کیا ہوا, کچھ نہیں ہوا. لیکن جب نکلے تو اب سامنے خدا نے کہا اب یہاں پہ معجزہ دکھاؤں گا, اب یہاں پہ یہ قوم در حقیقت نجات یافتہ ہوگی. کہا کہ موسیٰ اپنے عصا مارو, عصا مارا اور عصا بن گیا. ادھر سے جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریا کے اس پار قدم رکھتا ہے, ادھر فرعون کی فوج کا آخری سپاہی دریا میں قدم رکھتا ہے, اور پھر خدا دوبارہ سے دریا کو ملا دیتا ہے. میں کوئی واہ واہ والی مجلس نہیں پڑھوں گا, وہ آپ سنتے رہتے ہیں. یہ شہید کی مجلس ہے. شہید رزق معنوی دیتا ہے, رزق فکر دیتا ہے, رزق شعور دیتا ہے, رزق آگہی دیتا ہے. آج بھی اس کے خون کا ایک ایک قطرہ علامہ عارف حسین الحسینی سے لے کر ڈاکٹر محمد علی نقوی سے لے کر شہید خرم زکی سے لے کر سبط جعفر سے لے کر تقی حادی سے لے کر نہ جانے کتنے ہی ایسے غلامان اہل بیت آئے جنہوں نے در حقیقت شعور, بیداری, آگاہی, تحرک, تقدم, آگے بڑھنے اور دشمن کو للکارنے کا درس دیا ہے. اور آج یہاں ہماری موجودگی, جیسا کہ آپ شہید خرم زکی کے بیٹے کا بیان سن رہے تھے, اس کی آواز میں گریہ تھا, اس کی آواز میں تحزن تھا, اس کی آواز حزن ملان سے بھرپور تھی, لیکن اس کے جذبے, اس کے ارادے آہنی تھے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہر شہید کے پیروکار ادھر حقیقت کھڑے ہوتے ہیں. ابھی چند روز قبل مورو گیا, وہاں پر بھی شہید خرم زکی کی مجلس رکھی گئی تھی. ان کے رفقا نے شہید خرم زکی بند خول میں بیٹھ کر صرف مناظرے کرنے والا ایک نوجوان نہیں تھا,
وہ شعور و بیداری کا پیامبر تھا کہ جس نے لوگوں کو متوجہ کیا، لوگوں کو آگاہ کیا، گلیوں میں، کوچوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، نہ جانے کہاں کا شہید کا پیغام پہنچا ہوا ہے۔ مجھے جان کے حیرت ہوئی ہے۔ راؤ خالد صاحب میرے ساتھ موجود تھے، وہ فکر نشیز ہوئی، اس کے بہترین نتائج نکل کر آئے۔ تو شہید رزق دیتا ہے، کون سا رزق ہے؟ شعور کا، آگاہی کا، بیداری کا۔ عزیز علی گرامی، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم معجزوں کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں، معجزے رونما ہونے والے نہیں ہیں۔ معجزے اسی وقت آتے ہیں جب قومیں کھڑی ہوتی ہیں، متحد ہوتی ہیں، ہم سو، ہم صدا اور ہم جہد ہوتی ہیں۔ بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔
نعرہ بلندتر سلوار،
میری تقریر کا بڑا حصہ ختم ہو گیا، اور آپ منتظمین اور جو کمیٹی ہے ان تمام چیزوں کی، وہ اعلان کرے گی کہ وہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، آئیڈیالوجی بنائی گئی آپ نے، وہ قرآن و اہل بیت ہے۔ ثم استقاموا، ڈٹ جانا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، تعلیم کے میدان میں ڈٹ جائیے۔ آپ کسی شعبے سے وابستہ ہیں، ڈٹ جائیے۔ میری مائیں بہنیں جس شعبے سے وابستہ ہیں، ڈٹ جائیں۔ اور یہیں سے کیا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ نہ کہے کہ میں جناب میں تو انتظار کرنے والا نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص انتظار کر رہا ہے اس آخری حجت کا، لہذا اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی، ہمارے شب و روز سب در حقیقت اس امام کے لیے تیار اور آمادہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی سے جھلکے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری نظروں سے، ہمارے کلام سے، ہماری سماع سے، ہمارے ہاتھ و پیر سے، ہماری خوشیوں سے، ہمارے غموں سے، ہماری محفل میلاد سے، ہماری مجلس سے، در حقیقت انتظار نظر آئے، یعنی آمادگی، جس کو آیت اللہ بہجت کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کہ اٹھتے بیٹھتے امام زمانہ کو یاد کرو۔ امام زمانہ کو یاد کرو کیا مطلب؟ یعنی امید، یعنی ہوپ، یعنی آرزو، یعنی تڑپ، یعنی لگن، یعنی سیارات سے لڑنے کا حوصلہ۔ جب رات کی تاریکی پھیل جاتی ہے، آپ ایک دیا جلاتے ہیں، پھر رات کی تاریکی اور پھیلتی ہے، آپ دوسرا دیا جلاتے ہیں، پھر تیسرا دیا جلاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو یہ رات کی تاریکی ہے، اس سے مقابلہ جاری رہے، شمع سے شمع جلے۔ در حقیقت اسی طرح حسینیت کا کارواں آگے بڑھتا رہے۔ ایزان گرامی، بس آپ کی زحمت کا تمام کیا، شہید کا پیغام یہی ہے، بیداری، تحرک، آگاہی، معرفت، شناخت، عرفان، اپنی ذمہ داری کو پہچاننا۔ یا لیتنی کنت معکم، کربلا سے جوڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو ہدف اور منزل ہے وہ ظہور امام زمانہ ہے، جس کے لیے ہم سب تیاری کریں۔ اور یہ سب تیاری ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب فائنل ہوتا ہے تو دونوں ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں۔ جب میدان میں اترتی ہیں تو کیا ایسی نارمل پریکٹس کر کے آ جاتی ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ دونوں پوری تیاری سے اترتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے اور برحق ہے کہ ہم اہل حق ہیں، ہم کربلا کے راہی ہیں، ہم کربلا کے وارث ہیں، تو پھر ہمیں تیاری سے اترنا ہوگا۔ دشمن پوری تیاری کر رہا ہے، کارٹونوں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے دشمن تیاری کر رہا ہے۔ ہمیں تیاری کرنی ہوگی تاکہ اس فائنل کے لیے ہمیں در حقیقت جمع ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اسلامی انقلاب ایران کے بعد یہ آواز پوری دنیا میں پھیلی، نائجیریا جیسے ملک میں ابراہیم زکزکی یونیورسٹی کا ایک نوجوان امام خوئین سے متاثر ہو کر حوض علمی قم آتا ہے، اور پھر در حقیقت آواز حق بلند کر کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں افراد کو تشیع سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے اسیروں کی بات کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں اس مرد مجاہد کو یاد رکھنا چاہیے جو 1200 دن سے پابند سلاسل ہے، قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہا ہے، اس کی زوجہ زخمی، خود زخمی، بچے شہید۔ ہمیں حسینیت پوری در حقیقت عالمگیر سطح پر جتنی بھی تحریکیں ہیں سب سے ہم آہنگ ہونے کا نام ہے۔ حسینیت بند کمرے میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، حسینیت در حقیقت اجتماع کا نام ہے، جمع ہونے کا نام ہے۔ میں نے پہلے بھی مثال عرض کی تھی، آپ نماز جماعت میں جاتے ہیں، آپ کو یونٹی سکھائی جاتی ہے، اتحاد سکھایا جاتا ہے۔ ایک عالم کے پیچھے نماز پڑھنا سیکھو، اٹھنا بیٹھنا سیکھو، نہ اس سے پہلے اٹھو نہ بیٹھو، نہ سر اٹھاؤ نہ سر رکھو، جان بوجھ کے کیا نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ اے خدا کیوں؟ خدا کہے گا اس لیے کہ ایک آخری امام، ایک ہادی آنے والا ہے۔ اس غیر معصوم امام کے پیچھے اٹھنا بیٹھنا سیکھ جاؤ، تاکہ جب وہ آئے تو پھر اٹھنے بیٹھنے کا اور امام کے پیچھے چلنے کا سلیقہ آ جائے۔ اور یہ مسجد ہے، امام بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب یونٹی کون دیتا ہے؟ مرثیہ خان یونٹی دیتا ہے، اتحاد دیتا ہے۔ عالم دین جو مجلس سے خطاب کرتا ہے ذاکر، وہ اتحاد دیتا ہے۔ اور جو آخر میں صاحب بیاض ماتم کراتا ہے، یہ اتحاد کا درس دیتا ہے۔ جتنے لوگ ہوتے ہیں، جہاں ہوتے ہیں، سوسخانی شروع ہوئی، سب کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، مرکز ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر مسجد ہے تو عالم دین ہے یا مجتہد ہے، اس کی طرف رخ ہے، اور مجلس ہے تو جہاں وہ سوسخانی ہو رہی ہے، یونٹی، اتحاد، جماؤ، اپنی حواس کو متمرکز کرو، اور اس کے بعد عالم دین کا خطاب سنتے ہیں، جیسے آپ سن رہے ہیں، ہمت انگوش، پن ڈراپ سائلنس، سب سن رہے ہیں۔ یہ یونٹی ہے، یہ اتحاد ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ صاحب بیاض جو بیاض کھول کر در حقیقت تم نوحہ پڑھتا ہے، ماتم کراتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، جیسے میں کہوں گا ویسے ماتم کرنا ہے، یہاں ماتم اٹھانا ہے، یہاں ماتم روکنا ہے، یہاں آواز اونچی کرنی ہے، یہاں آواز نیچی کرنی ہے۔ یہ یونٹی ہے، یہ اتحاد ہے، مجلس میں بھی، نماز میں بھی، مسجد میں بھی۔ عزیزان گرامی، بس اس یونٹی اتحاد کو باقی رکھیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چند سوال میں نے خارادر کی نماز جمعہ میں بھی کیے تھے، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، یہاں پر بھی وہی سوال دہرا رہا ہوں۔ اور میرا سوال پاکستان آرمی کے چیف سپہ سالار جنرل جناب قمر باجوہ صاحب آپ سے، یقیناً ہماری آواز آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، کہ سخت گرمی کے دنوں میں یہ ملت، یہ مائیں، یہ بہنیں، یہ بچیاں، یہ بیٹیاں، یہ بوڑھے، یہ جوان، یہ علیل، یہ بیمار، یہ مریض، تمام تر بہانوں کو چھوڑ کر آج دھرنے میں یا موجود ہیں۔ ان سب کا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ جمہوری ہیں اور جمہوریت پسند ہیں، تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے یا مارشل لا ہے؟ جواب دیجئے آپ سب۔ مارشل لا یہ جمہوریت ہے، مارشل لا بھی ہے، جمہوریت بھی ہے۔ اگر جمہوریت ہے تو پھر یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ آٹھ دن ہو رہے ہیں، صدر الوی صاحب آپ کے کانوں پر سیاسی جو نہیں رینگ رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ خود جو اس کے رینگی جاتی ہے، معذرت کے ساتھ بہت ہی ادب سے کہہ رہا ہوں، کہ جس کے بال ہوتے ہیں، جو گنجا ہوتا ہے اس کے جو نہیں ہوتی۔ تو پھر ہمیں یہ تصور کرنا پڑے گا کہ ہمارے صدر صاحب کے بال ہی نہیں ہیں کہ ان پہ جو رینگے۔ اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو یہ جو ایجنسیز اٹھا کر ماں برائے عدالت لے جا رہی ہیں، پابند سلاسل کیا ہوا ہے، قید و بند کی صحبتیں ہیں، زد و کوب کیا جا رہا ہے، ریمانڈ لیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ذہنی، جو لوگ آئے انہوں نے بتایا ہے، ذہنی ٹارچر، بدترین ٹارچر۔ یہ جمہوریت ہے خان صاحب؟ ایاز شہزادے کے ڈرائیور بننے سے آپ ملک کے ڈرائیور نہیں بن جائیں گے۔ یہ کاسا لیسی، یہ چاپلوسی، یہ خوشامت گوئی چھوڑ دیں۔ اصل ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو ملک کو چلا سکے، اور ان گزشتہ دنوں میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ شہزادوں، عیاش شہزادوں کے جو ڈرائیور ہو سکتے ہیں، پاکستان کے ڈرائیور نہیں ہو سکتے۔ کھیل کے میدان میں 11 کھلاڑیوں پر حکومت کرنا کچھ اور ہوتا ہے خان صاحب، اور 22 کروڑ عوام کے دھڑکتے ہوئے دلوں سے ادارے یکجہتی کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے، یہ سادہ سا سوال ہے۔ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ آخر ان کی خطا کیا ہے؟ لہذا آواز جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ پہنچے گی، اور انشاءاللہ اسی اتحاد، اسی وحدت کے لیے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان بھی شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہاں دعائیں بھی ہوں گی، جماعت بھی ہوگی، سحری بھی ہوگی، افطاری بھی ہوگی، سارے کام اسی طرح چلتے رہیں گے، اور پھر یہاں اطراف میں جو ہمارے سامنے جو ایک اہل سنت کی مسجد ہے ان کے یہاں تراویح بھی ہوتی ہے, جیسے کہ آج مولانا صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے تھے, تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا تاکہ کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو, کیونکہ ہم حسین جی کے دل بڑے ہوتے ہیں, ہم کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. امام کے لیے تیاری کریں. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے, آخری واقعہ سنو اور آپ کو مصائب کی طرف لے جاؤں. بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فنا حوض میں جا کر ایک گلاس پانی ڈال دے. میں نے سوچا اتنے سارے چاہنے والے ہیں بادشاہ کے, یہ ڈال دے گا, یہ سب ڈال دیں گے, وہ سب ڈال دیں گے, گھر بیٹھا رہا. آپ نے بھی یہ سوچا, اس نے بھی یہ سوچا, اس نے بھی یہ سوچا. صبح جب جا کے دیکھا تو سب ایک دوسرے پر اپنی ذمہ داریاں ڈالتے رہے اور کسی نے در حقیقت اظہار یکجہتی نہیں کیا. لیکن ہم کربلا والے پیٹھ نہیں دکھانے والے, ہم کربلا والے در حقیقت آخر وقت تک سینہ تان کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. لہذا یہ استقامت, یہ صبر, یہ پائیداری, یہ ثبات قدم, یہ در حقیقت مجھ سے اور آپ سے ہے. میں کسی سے گلہ نہیں کروں گا. کوئی آ رہا ہے موسٹ ویلکم, نہیں آ رہا اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے. لہذا ایس ایم ایس چلانا, افواہیں کرنا, دڑارے ڈالنا, منفی رجحانات دینا قوم میں, نہیں, یہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے. جو آ رہا ہے بہت اچھا ہے, تشریف لا, جو نہیں آ رہا اس کی کوئی مجبوری ہے, اس نے ذہن رکھیے, اتحاد کو باقی رکھیے. یہی شہید خرم زکی کا پیغام ہے, شعور, بیداری, بیدار رہیں بس. شہید خرم زکی تمہیں شہادت مبارک ہو, تم نے سفید جوڑا پہن کر در حقیقت اپنے سرخوں سے اسے رنگین کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کربلا ہر دور میں زندہ ہے, ہر دور میں کوئی نہ کوئی حسین کا فالوور ہوتا ہے اور سامنے یزیدی ہوتے ہیں. یقیناً ان کی زوجہ یہاں موجود ہیں, ان کے بچے, ان کے بھائی, ان کے فالوور, ان کے پیروکار یہاں موجود ہیں. آپ سب کو شہادت مبارک ہو. شہید سید جعفر کہتے تھے نا, جشن شہادت منایا کریں. آج کی مجلس بھی ہے, جشن شہادت بھی ہے, اس لیے کہ ہم شہادت کو سعادت سمجھتے ہیں. جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا تھا, وہ قوم کامیاب ہے جو شہادت کو سعادت سمجھے. یہ کربلا کا پیغام ہے. شہید خرم زکی, تمہارا جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا, آنن فانن خبر پھیل گئی, چاہنے والے, دوست, احباب سبھی جمع ہو گئے. دنیا نے دیکھا کہ تمہارا لاشا, تمہارا جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھا. کتنے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اور کتنے پھول تھے تمہارے جنازے پر. تمہارا جنازہ چھپ گیا تھا پھولوں میں, اوپر بھی عزت و احترام سے تمہیں لے جایا گیا, تمہیں قبر میں اتارا گیا, بند کفن کھول کر تمہارا آخری دیدار کرایا گیا, اور اس کے بعد قبر کو بند کر کے عقیدت مندوں نے منو پھول تمہاری قبر میں ڈالے. لیکن ہائے کربلا کا ایک شہید ہے, ہائے مظلوم کربلا ہے. تصور کیجئے, یقیناً شہید کا یہ بیٹا جو ابھی خطاب کر رہا تھا بہت چھوٹا تھا اس وقت, لیکن اس نے دیکھا اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ لوگ آتے تھے, گلے لگاتے تھے, سینے سے لگاتے تھے, پیار کرتے تھے شہید کے بچوں کو, دلاسا دیتے, دست شفقت پھیرتے تھے. اجارے کی پتہ ہے سید سجاد کس عالم میں بابا کی شہادت کی خبر پاتے ہیں. ایک دفعہ جب تلہ زینبیہ سے بہن دوڑتی ہوئی خیام کی طرف آئی, بیٹا یہ کیسی آندیاں ہیں, مجھے میرا بھائی نظر نہیں آتا. ایک دفعہ سید سجاد کا شانہ ہلایا, ایک دفعہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے, خیمے کا پردہ ہٹایا. سید سجاد کھڑے ہونا چاہتے, کھڑے نہ ہو سکے, بستر پہ لیٹے لیٹے کا سلام علیکم یا عبداللہ,
بابا مظلوم بیٹے کا سلام لے لو, یہ پہلی ملاقات ہے شہادت کے بعد. عزاداروں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شام غریب آ گئی, سید سجاد نے بابا کے لاش نہیں دیکھا, رات کی تاریکی تھی نا, سب کچھ چھپا ہوا تھا. لیکن جب صبح 11 محرم نمودار ہوئی تو عجیب منظر تھا, ہر بی بی ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش. میری ماں بہنوں تمہارا پردہ سلامت رہے, تمہارے سر پہ چادر زینب کا صدقہ, زینب کا صدقہ ہے. اچھا تصور کیجیے, بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی. اس کے بعد سید سجاد نے دیکھا مقتل کا میدان ہے, لاش جا بجا پڑے ہیں. اور اس کے بعد جب ایک دفعہ سوار کر کے لے جایا جا, بس میں نے مختصر کر دیا, سوار کر کے لے جایا جا رہا تھا, سید سجاد مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے, ارے بابا کا لاش پہ گورو کفن پڑا ہے. ارے اسی عالم میں بی بی زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا کہ سید سجاد متوجہ ہو. جناب امام سجاد نے پھوپھی اما یہ کیا ہے, کہا کہ بیٹا بہت جلد گنبد و بارگاہ بنے گی, تیرے بابا کے زوار آئیں گے. اور آخری روایت درج کروں, جب 13-12 محرم کو سید سجاد آئے اے بابا کا لاش دفنانے کے لیے, لاشا اتنا پامال ہو چکا ہے ہاتھوں سے اٹھ نہیں رہا, ارے گوئی دھلکنے لگتا ہے, جمع نہیں ہو رہا. بنی اسد کے لوگوں ایک چٹائی لے آؤ تاکہ بابا کے لاش کو دفنا سکوں. ایک چٹائی یا بوریا لایا گیا, امام سجاد نے بابا کا لاش رکھا, قبر میں اتارا. عزیزو پتہ ہے نا کتنا سخت ہوتا ہے اپنے کسی عزیز کو قبر. یہاں شہدا کی فیملیز بیٹھی ہیں, کسی نے باپ کو, کسی نے بھائی کو, کسی نے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے, مگر سید سجاد کا غم جان لو. اللہ اکبر. بس عزادارو آخری رسم یہ ہوتی ہے, قبر میں لٹانے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں, آخری دیدار کرایا جاتا ہے, آئے مظلومی سید سجاد, ارے بابا کو کفن کہاں ملا جو بندے کفن کو, اور سر اقدس کہاں تھا تنے اتھر پر جو آخری. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون. بارلہ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں, انہی بھیگی ہوئی آنکھوں سے خدا کی بارگاہ میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. زور سے خداوند ہمیں امام زمانہ کے جانے ساروں میں سے قرار دے. ہمارے وہ گناہ جو امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب ہے ان کو معاف فرما. ہمیں امام زمانہ کے قلب مقدس کی خوشی کا انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ اسیران کربلا کا واسطہ, جتنے بھی اسیر ہمارے بے گناہ ہیں ان سب کو رہائی نصیب فرما. بار الہ جتنے بھی مریض مریضہ ہیں, وہ مائیں جو یہاں پر ویل چیئر میں اسٹریچر پر آئی ہیں, ہمارے بہت سارے احباب یہاں پر موجود ہیں, ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بار الہ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرما. بار الہ ہمارے ارباب اقتدار کو ہوش کے ناخن لے کر مملکت کے در حقیقت بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ نے توفیق دے کے اس سے زیادہ اپنے نام اعمال میں, اپنے وزر و وبال میں, اپنے گناہ میں, اپنے بوجھ میں اضافہ نہ کریں, اور جلد از جلد وہ رہائی کا پروانہ صادر کریں تاکہ ہمارا نوجوان, ہمارے بچے, ہمارے مجاہد ہمارے ساتھ لوٹ کر ہماری عید میں ہمارے شامل ہو سکے. بار الہ تمام شہدا کا شہدا کر بلنگ سے مشہور فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیے. شہید خرم زکی, شہید سپت جعفر اور تمام شہدا اسلام کے لیے بالعموم.